السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 102. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. خصوصا ایمان والوں سے یہاں پر خطاب ہے، اس لیے زیادہ غور سے سننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسے کہ اس کا حق ہے ڈرنے کا، ولا اور نہ یا ہرگز نہ، تموتن نہ تم موت پاؤ یا تمہیں موت آئے، اللہ مگر یہ کہ اس حال میں، وانتم کہ تم مسلمون مسلمان ہو، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لو. اعتصما کا لفظ جو ہے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے، کسی چیز کو تھامنے پکڑنے کے لیے آتا ہے. بحبل اللہ، اللہ کی رسی، جمیعن سب کے سب اکٹھے، ولا اور نہ تفرقو جدا جدا ہو، وذکرو اور یاد کرو، نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمت کو، یا اللہ کی اس نعمت کو جو علیکم تم پر ہوئی، از جب کنتم تھے تم اعداءً دشمن باہم آپس میں، فالفت الفت ڈال دی، بین قلوبکم درمیان تمہارے دلوں کے، فاصبحتم تو ہو گئے تم بنعمتہ اخوانا اللہ کی اس نعمت یا اس احسان سے بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم علی اوپر، شفا حفرت من النار کنارے ایک گڑھے کے، آگ کے. حفر حفر گڑھے کو کہتے ہیں اور شفا کنارے کو کہا جاتا ہے. تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تھے تم، فانقذکم تو بچایا اس نے تم کو، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے. اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پا سکو. بہت ہی اہم آیات ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جس پر مسلمانوں کو زندگی گزارنی چاہیے، یا مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے یہ اللہ کا لیا ہوا عہد ہے، ایک قرارداد ہے جس پر کسی بھی چیز کی بنیاد پڑتی ہے، ایک کوئی بھی چیز قائم ہوتی ہے. یعنی کسی بھی مشن کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کچھ پہلے اس کے کچھ لاز بنائے جاتے ہیں، کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں. تو ایسے ہی امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے، وہ اصول یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا وہ احسان بھی یاد کروا رہے ہیں، اور اس کو نعمت سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کہ ہماری ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان لوگوں پر کی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے جو نعمت تھی، وہ ان کا آپس میں دشمنی کو ختم کر کے، بھلا کر آپس میں مل جانا تھا، آپس میں الفت ڈال دی گئی. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اوس اور خزرج مدینہ میں جو دو بڑے قبیلے تھے، سال ہر سال سے جنگ میں گھرے ہوئے تھے، اور کسی طرح اسے باہر آنے کی کوئی سبیل نہیں ان کو نظر آتی تھی۔ اسلام کی نعمت کی وجہ سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے ان کی آپس کی یہ سالہ سال والی جنگ الحمدللہ ختم ہوئی، اختتام کو پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے دل جوڑ دیے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگے، الحمدللہ۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن شروعات اس کی کس سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب تمام مومنوں سے، تمام مسلمانوں سے، کلمہ گو سے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ جو تقوی ہوتا ہے، یہیں سے اس کا مطلب، تقوی کا مطلب ڈر لیا گیا ہے، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی کیا ہوتا ہے، اس کی ہماری یہاں پر جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے، بس ڈرنے کو تقوی کہہ دیتے ہیں، اللہ کا ڈر۔ حالانکہ ایکچولی ڈرنا ایگزیکٹ معنی مراد نہیں یہاں پر، بلکہ یہاں پر اصل جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کے جو وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، اس کی قدرت، اس کا احساس کرتے ہوئے، اور چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ جو محبت ہمیں اپنے رب سے ہونی چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس محبت کا حق ادا کرتے ہوئے، اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، تو اس کی ناراضگی سے ڈرنا، بچنا کہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، یہ تقویٰ ہے اصل میں۔ اور مختلف ڈیفینیشن علماء کرام نے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ کل اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، ہے نا۔ بعض اوقات دیکھیں انسان کسی کے ڈر، اس کی ہیبت کی وجہ سے ڈرتا ہے، اور بعض اوقات کسی کی محبت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ اپنے لوگوں سے انسان کیوں ایسے کام چھپاتا ہے یا بچنا چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں کو، میرے والدین کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بہن بھائیوں کو پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی، یعنی میرے لیے شرم کا مقام ہوگا کہ ان کے سامنے یہ بات پتہ چلے کہ میں نے ایسا کام کیا، کوئی برا کام، ہے نا، یہ محبت ہی میں ہوتا ہے نا جی۔ تو ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک چیز ہوتی ہے ڈر اور خوف، یا کسی کی ہیبت کی وجہ سے اس کام سے رک جانا کہ معلوم ہے کہ وہ آپ کو پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف وہ بھی رکھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، اور وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ سزا دینے پر پوری طرح دسترس رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر طرح کے حال سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے اندر کے خیالات تک کو جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو یہ ہمارے اندر احساس ہو، اور دوسرا یہ کہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ رب جس نے میرے لیے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پیدا کی، جس نے میرے سانس لینے کے لیے آکسیجن ایسی بنائی کہ میں بغیر کسی تکلیف کے سانس لے رہی ہوں، میرا رب کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے کی مرغوبات، ایسی اشیاء پیدا کی زمین سے نکالی جس کے لیے وہ بارش برساتا ہے اور جس سے زمین سے چیزیں گرو ہوتی ہیں، وہ روزانہ سورج کو لے آتا ہے جس سورج کی روشنی کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، انرجی ملتی ہے ہم کو، اجالا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اس نے ہمارے آرام اور سکون کے لیے رات بنائی ہے جس کی وجہ سے ہم سوتے ہیں اور آرام پاتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیسا وہ ہمارا مالک ہے، کیسا ہمارا وہ رب ہے جس نے ہمارے لیے اتنی چیزیں پیدا کر دی، بنا دی ہمارے آرام و آسائش کے لیے، ہماری آسانیوں کے لیے، اور پھر اس طرح سے اس نے ہم کو بالکل کھلا چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ اب کچھ بھی کرو، میں صرف سزا دے دوں گا تم کو، نہیں، بلکہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وہ سامان ہم تک مہیا کے پہنچائے، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا تاکہ ہم صحیح راستہ پا سکیں، شیطان کے راستے سے بچ سکیں۔ تو کتنا مہربان ہوا نا ہم پر وہ رب، آپ بتائیے۔ پھر اس رب کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیا اس رب کے لیے ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال سکتے، کیا ہم اس رب کی اطاعت نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں آسانی فراہم کرنے کے لیے اتنی ساری چیزیں بنا دی ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ تو یہ سب احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا دراصل تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تقویٰ کوئی ایسا کوئی ظاہری حال حلیہ نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح سے، بہت ہی معصوم صورت ہو آپ کی، سر پر دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹا ہوا ہو، یا آپ نے کوئی ایسا لباس پہنا ہو جس سے لگتا ہو کہ آپ متقی ہیں۔ تو اسلام میں ایسے تقوی کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اسلام میں ایسے تقوی کی مثال دی گئی ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہم کو بتائی گئی ہے۔ یہ وہ جنس نہیں ایما جو لے آئے بازار سے، یہ تو ملتی ہے ایک مسلمہ کو قرآن کے آیات سے۔ تو تقوی کا کوئی ظاہری حال حلیہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ڈریس نہیں ہوتا تقوی کا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ٹوپی پہن لی اور لمبی داڑھی رکھ لی تو آپ متقی ہیں، اونچا پیجامہ پہن لیا تو کوئی ظاہری شکل ظاہری حال حلیہ سے دیکھ کر آپ کسی کے بارے میں اس کو جج نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ متقی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرا جائے، تو حق ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے کہ اچھا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو اس کا ہم کو حدیث سے بھی ڈیفینیشن ملتی ہے، لوگوں نے مثالوں سے بھی سمجھایا ہے کہ یعنی ایسا کام، یعنی گناہ کیا ہے کہ تو اس بات کو برا جانے کہ کوئی لوگ اس سے مطلع ہوں، یعنی جو کام ہم چھپ کر کرتے ہیں، اللہ نہ کرے، مطلب ایک مثال کے طور پر بتائی جا رہی بات آپ کو، تو جو کام چھپ کر کیے جاتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا اس ہمارے اس کام کی خبر کسی لوگوں کو نہ پتہ چلے، تو پھر کیا ہے وہ؟ وہ گناہ ہوا۔ یعنی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے وہ کام کرنے سے بچتے ہیں، یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اس کام کی لوگوں کے سامنے بات کی جائے یا لوگوں کے سامنے آپ کا وہ کام آئے، ہے نا؟ تو لوگوں سے ڈرنے کا حق آپ یہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی برا کام نہیں کرتے، کیونکہ آپ لوگوں سے ڈرتے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تو کیا تنہائی میں بھی ان کاموں سے بچے رہنا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے تقوی کا؟ جن لوگوں کے ڈر سے آپ لوگوں کے سامنے برا کام نہیں کرتے کہ آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے یا اچھا نہیں جانیں گے آپ کو، تو آپ ان لوگوں کے ڈر سے تو برا کام نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، تنہائی میں کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم تنہائی میں ہوں، چاہے ہمارے وہ دلوں کے خیالات ہی کیوں نہ ہوں، جو دل میں آنے والے خیالات ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو پھر تقویٰ ہمارے اندر کہاں ہوا؟ اگر ہم تنہائی میں یہ سوچ کر کے ہمیں کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے برا کام کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، ہے نا؟ وہ جو مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، واللہ عالم کہاں تک درست ہے، لیکن تمام عربی کتابوں میں سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے، اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے اور ان کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں وہ گشت کیا کرتے تھے، ہے نا؟ یاد ہے آپ کو، لوگوں کی حالت جاننے کے لیے وہ گشت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ راستے میں گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا کچھ لوگ ہیں جو آپس میں دو ماں بیٹی باتیں کر رہے تھے، ان کو آواز پڑی کانوں میں، تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ پیسے آ جائے، جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں۔ بیٹی نے کیا کہا کہ امیر المومنین نے تو منع کر رکھا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، یعنی مکس کر کے چیزیں نہ بیچی جائیں، ملاوٹ کر کے نہ بیچی جائیں۔ تو ماں نے کیا کہا تھا کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ڈال دو پانی۔ تو بیٹی نے جواب کیا دیا تھا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے تقوی، اس کو تقوی کہتے ہیں، یہ ڈیفینیشن ہے اصل میں تقوی کی، اگر عملی ڈیفینیشن آپ چاہ رہے ہوں تو۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جب یہ جملے پڑے تو انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ یہ لڑکی اگر اس کا کہیں رشتہ وغیرہ نہیں ہوا ہوگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اسے چوز کر لیا تھا، پسند کر لیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے آگے والی نسل میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو پانچویں خلیفہ کہا جاتا ہے، عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کو، جو اتنے حق پرست، اتنے زیادہ نیڈر اور بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نیک ماں باپ کا اثر اولاد پر کتنی دور تک جاتا ہے، کتنی نسلوں تک جاتا ہے، سبحان اللہ واقعی میں۔ تو تقوی سمجھ میں آیا پھر آپ کے کہ تقوی کیا ہے؟ کہ لوگوں کے ڈر سے نہیں کام سے رک جانا، بلکہ اپنے رب کا خیال کرتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق نہیں کہ اس سے حیا کی جائے، اس سے ڈرا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جیسے کہ اس کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ سلف کہتے ہیں، اور اس میں ابن مسعود کا بھی نام آتا ہے صحابی کا، کہ حسن بصری، اکرمہ، قتادہ وغیرہ وغیرہ، مقاتل، کہ حق تو قاتل ہی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے، سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے، آپ بتائیے. یعنی بڑے بڑے اسکالرس ہیں جن میں صحابی رسول بھی ہیں، کہ حسن بصری، اکرمہ، قتادہ، مقاتل، وہ کہتے ہیں حق تو قاتل ہی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری سے بچا جائے، اور اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے. یہ ہے تقوی، سبحان اللہ. اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو اسلام پر ہی رہتے ہیں، پھر بھلا ہمیں موت کفر پر کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہاں اس کا کیا مطلب ہوا پھر کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو یا کرتے رہو، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہو. اور اس میں ابن کثیر کہتے کہ اسلام کی حفاظت ہر حال میں، چاہے آپ صحت مند ہو چاہے آپ بیمار ہوں، تو آپ ہر حال میں اسلام پر قائم رہیں. تو مومن بندہ وہ ہوتا ہے، یا مسلمان بندہ وہ ہوتا ہے جو عیش میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ عیش میں، کمفرٹ میں، کمفرٹ زون میں جب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، نہیں. اور جیسے آتا ہے نا کہ ظفر آدمی ہے اس کو جانیے گا، چاہے ہو کتنا بھی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عیاشی میں، عیش کے وقت اپنے کمفرٹ زون میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جیسے جو لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، مؤذن صدائیں لگا رہے کہ حی علی الفلاح، یہ فلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، حی علی السلام، کامیابی کی طرف آؤ. پھر مؤذن کہتے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو وہ کہتے کہ النوم خیر من الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مؤذن کہتے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور وہ سوئے پڑے ہوتے ہیں کہتے کہ نیند نماز سے بہتر ہے. تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہر حال میں، سلامتی والی حالت ہو، صحت والی حالت ہو، بیماری والی حالت ہو. اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی عادتوں کے مطابق ہی اس کا معاملہ کرتا ہے، یعنی جیسے اس کی عادت بن جاتی ہے نا، کہ وہ جب اگر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ عیش میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے. اور جس چیز پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا. یعنی اگر ہماری موت ایمان کی حالت میں ہو رہی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح اٹھائے گا. تو یہاں پر جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس پر قائم رہے، یعنی تقوی والی زندگی گزارے، اس پر ثابت قدم رہے، اور موت تک استقامت ہو. کیونکہ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اسے ویسی ہی موت نصیب ہوتی ہے. جو شخص صحت، نشاط اور طاقت کی حالت میں اللہ کی تقوی اور اس کی اطاعت پر قائم رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے موت کے وقت بھی استقامت عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ سے نوازتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کا یہ جملہ یاد رکھیں جو بہت سارے سلف نے نقل کیا ہے، کہ ہوا ان یطاع فلا یوسع، ویسکر فلا ینسع، ویشکر فلا یکفر، کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، فراموش نہ کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. تو تقوی کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اور بندے کا جو فرض ہے کہ فتق اللہ مستطعتم، کہ جہاں تک تمہارا بس چلے اللہ سے ڈرتے رہو. تو دل اور جسم کے تعلق سے تقوی کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، جس کا ہم یہاں خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جس جس کام کا حکم دے اسے انجام دیا جائے، اور جس جس کام سے منع کرے اسے دور رہا جائے، اسے باز رہا جائے. اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جو تقوی اختیار کرنے میں ہم کو مدد دیتا ہے وہ ہے متحد رہنا. یعنی آگے کی جو آیت میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی پر قائم رہنے کے لیے آپ کو ایسے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے جو متحد ہوں، جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ایک جٹ رہیں. تو سیکھنے کو کیا ملا کہ مسلمان پر کسی وقت بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے جبکہ وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو جائے، کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کب آنے والی ہے موت. اور اللہ سے ڈرنے کا ایسا ہی حق ہونا چاہیے کہ جن جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جس سے منع کیا گیا اسے رکے رہیں، اور اس کو وقت پر بجا لائیں، جن کاموں کا جو وقت بتایا گیا ان کو اسی وقت پر پورا کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے جھمیلوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات وقت پر وہ نیک کام انجام دینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کی سب سے بیسٹ مثال باجماعت نماز ہی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت ڈر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھلا ہم حق کیسے ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. کہنے لگے کہ اس قدر احتیاط کس سے ممکن ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں یہ آیت نازل فرما کر ان کو تسلی دی کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، کہ ممکنہ حد تک جتنی تمہاری اختیار میں ہے، جتنے تمہارے حد میں ہے، تم اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حال میں اس کا تقوی اختیار کرنے والا بنائے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا. ٹھیک ہے. اور ایک اور دعا ملتی ہے، اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا. تو بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں، ہم کو دعائیں ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. تو پھر تقوی کیسے اختیار کریں گے آپ؟ کوئی ظاہری لباس ہے جو پہن کر آپ تقوی والے بن جائیں گے، یا کوئی ظاہری باتیں ہیں جو کر کے آپ تقوی والے بن جائیں گے؟ نہیں. کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کم کھانا کم سونا یہ تقوی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لینا تقوی ہے، یعنی رہبانیت اختیار کر لینا. تو اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کا شکر کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اسے یاد رکھا جائے. کن کن صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو نماز ہی ہے نا. نماز میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. پھر ذکر و اذکار ہے جو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تلاوت قرآن ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد ہے. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں مشغول رہتا ہے، اصل میں چاہے وہ دنیا کے کام کاج کر رہا ہو، لیکن ان کام کاج میں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو ملحوظ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے. تو اصل میں اس کے دنیاوی کام بھی سارے عبادت بن جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا. اور ایک مثال اس کی اس طرح بھی دی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو الیکٹرک ساکٹ ہے، یا سمجھے آئرن ہے جس سے آپ کپڑے پریس کرتے ہیں، تو اگر وہ آپ نے کبھی اس کو ڈائریکٹ ہاتھ لگا دیا آئرن کو، یا الیکٹرک ساکٹ میں ڈائریکٹ ہاتھ چلا گیا آپ کا اور آپ کو بہت زور سے شاک لگا، یا آئرن پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے آپ کو بہت زور سے چٹکا لگ گیا اس کا، سمجھے، تو کیا نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا ہوگا کہ آپ دوبارہ اس طرح سے آن کی ہوئی پریس کو، آئرن کو دوبارہ ڈائریکٹ ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں، بلکہ کتنا احتیاط کریں گے آپ کہ کبھی بھی ڈائریکٹ آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پہلے کپڑے پر رکھ کر گھما کر پھرا کر دیکھیں گے کہ اچھا گرم ہو گئی ہے کیا، تب کہیں جا کر آپ اس سے کپڑے پریس کریں گے، ہے نا. تو یہی ڈرنے کا حق ہے اس سے، یعنی استری سے ڈرنے کا حق، آئرن سے ڈرنے کا حق یہ ہوا کہ آپ ڈائریکٹ اس کو ہاتھ ٹچ نہیں کریں گے، ورنہ آپ کی انگلیاں جل جائیں گی اگر وہ گرم ہو گئی ہوگی پریس. تو اللہ سے ڈرنے کا حق بھی کیا ہے؟ کہ اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے، اس کی فرما برداری والے کام کیے جائیں، جی الرٹ رہیں گے. آگے آتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، یعنی آپ کو یہ کام مسلسل کرتے رہنا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آنے والی ہے. لہٰذا آپ مسلسل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں لگے رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ بازی سے بچتے رہو، اس سے بچو. اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو اللہ کی رسی دراصل اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ھذا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے بہت ہی مضبوط اور زبردست قوت والی، جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا. تو قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، مطلب آپ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ کتاب دراصل آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کرتی ہے، کنیکشن باقی رہنے دیتی ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی ذریعہ ہے نا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی معلوم کر سکتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کی جو بھی صحیح باتیں اقوال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے لیے ایک طرح سے اس کو ماننا ضروری ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور اس کی وجہ سے، اللہ کی رسی کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی وجہ سے تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہو گے، تم بھی مضبوط رہو گے، تم بھی مربوط رہو گے۔ پورے مومن آپس میں کیسے ہیں؟ جیسے کہ ایک ڈور میں پروئے ہوئے موتی، تو پورے ایک سمجھے جب پورے موتی پروئے جاتے ہیں کسی ڈور میں، دھاگے میں، تو ایک خوبصورت نیکلس بن جاتا ہے، ہے نا؟ ورنہ ان بکھرے ہوئے موتی کی کیا ویلیو ہے؟ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے؟ واقعی میں وہ کتنا خوبصورت نیکلس بن جاتا ہے سارے پرلز کو ملا کر۔ تو ایسے ہی مسلمان ہیں اصل میں، کہ عین سواد اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، واعتصموا، کہ مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو کیسے پکڑیں گے؟ کہ آپ کتاب کو ہولڈ کریں گے اپنے ہاتھ میں، تو یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ جتنا مضبوطی سے آپ اس کتاب کو پکڑے رہیں گے، سینے سے لگائیں گے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رکھیں گے، یہ ہوا اس کا مطلب نہیں، بلکہ اس کتاب کے احکامات کو ماننا، اس کتاب کے مطابق عمل کرنا، اس کتاب کے مطابق چلنا، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، عَصَمَ يَعْصِمُ عَصْمًا، کسی کو کسی سے بچانا، جس کو بچاتے ہیں وہ بنفس سے ہی آتا ہے، اور جس سے بچاتے ہیں اس پر من کا صلہ آتا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں سے۔ عاصم اسم الفاعل ہے، بچانے والا، اور اسمن اسم ذات ہے، بچاؤ یا حفاظت، اور اعتصم یعتصم اعتصاما، بچاؤ یا حفاظت کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، جس چیز کو پکڑتے ہیں اس پر با کا صلہ آتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کو، تو اس کی رہنمائی کی گئی ہے ایک سیدھے راستے کی طرف۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم لوگ مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو سب کے سب، یہ فعل امر ہے، تو مضبوطی سے پکڑ۔ تو یہاں پر اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اور تفرقہ بازی سے بچنا ہے۔ تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ ولا تفرقوا آیا ہے یہاں پر، اور اردو میں بھی یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے، یہ فرقہ سے نکلا ہے، فرقہ۔ آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے فرقوں کو؟ جی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، فرقہ فرق سے ہے نا، الگ الگ ہو جانا۔ زیادہ تر عربی زبان میں فا سے جو لفظ آتے ہیں اس میں پھٹنے کے، ٹوٹنے کے، بکھرنے کے معنی آتے ہیں، جیسے فجرہ بھی آتا ہے، تو پاؤ پھٹنے کو فجر کہتے ہیں، ہے نا؟ فسقہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر باہر نکل جانا، فاسق اسی سے ہے۔ جی، فرقہ الگ الگ ہو جانا، فرقہ یفرق فرقن، بال میں کنگھی کر کے مانگ نکالنا، کسی چیز کو پھاڑ کر الگ الگ کرنا، جیسے کہ قرآن ہی میں بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ، اور قرآن ہم نے جدا جدا کیا اس کو تاکہ آپ پڑھیں اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر۔ یعنی قرآن کی ہر آیت الگ الگ ہے نا، یعنی قرآن کو ایک ہی سینٹنس میں نہیں ادا کر دیا گیا پورے قرآن کو، بلکہ آیات ہیں جہاں وہ رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو باب سمیا سے ہے یہ، فریقہ یفرق فرقن، گھبرانا، ڈرنا۔ افرق فعل امر ہے، اور فرقان فعلان کے وزن پر مبالغہ ہے، اچھائی اور برائی کا فرق واضح کرنے والا۔ فریقن کسی جماعت سے الگ ہونے والا گروہ، فریق کہلاتا ہے، اور فرقن اسم ذات ہے کسی چیز کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، اور فرقتن کسی جماعت سے الگ ہونے والی ٹکڑی، فرقہ۔ جیسے کہ قرآن میں سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اور کیوں نہ نکلا ان میں سے ہر فرقہ، ہر فرقے سے ایک گروہ ہو، تاکہ وہ لوگوں کو دین کی بات سکھاتے، یہ سمجھ حاصل کر کے آتے اور واپس جا کر سکھاتے۔ تو فرق یفرق تفریقا، جدائی ڈالنا، الگ الگ کرنا، فرق کرنا۔ اور فراق علیحدگی کو کہتے ہیں، اور فارق تو جدا ہوا، تو الگ ہو، یعنی فعل امر ہے۔ اور باب تفرقہ، باب تفاعل سے تفرقہ یا تفرق تفرقن، کوشش کر کے الگ الگ ہونا۔ یعنی یہاں پر جو لفظ آیا ہے تفرقو کا لفظ آیا ہے، تو یہ کون سے باب پر ہے؟ باب تفاعل پر ہے، تفرقہ یا تفرقو، کوشش کر کے الگ الگ ہونا۔ یعنی جو لوگ جان بوجھ کر الگ ہو جاتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے پھر بھی اس سے الگ ہٹ جاتے ہیں، تو جو لوگ اس طرح سے تفرقہ پھیلائیں گے، تفرقہ بازی کریں گے، الگ الگ ہوں گے، کوشش کر کے الگ ہوں گے، تو پھر وہ تقویٰ سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ تفرقہ بازی سے بچا جائے، یہ بھی پھر تقویٰ میں آ جائے گا۔ جب آپ تفرقہ بازی سے بچتے ہیں مطلب آپ تقویٰ والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں دونوں میں فرقہ بازی کی ممانعت ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین یا کتاب و سنت کے احکام ہیں، اور اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھتا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ جو لوگ کتاب اور سنت سے جڑے رہتے ہیں پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، ہے نا؟ اور جب ہم کتاب و سنت کی پیروی کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی جڑے رہیں گے۔ کتاب و سنت کے احکام پر سختی سے عمل کرنے سے اس بات کا امکان رہتا ہی نہیں کہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ جب آپ کتاب اور سنت پر عمل کریں گے تو پھر آپ آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں اختلاف یا انتشار یا عداوت یہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کتاب اور سنت سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جتنا کتاب و سنت کے قریب رہیں گے اتنی ہمارے آپس میں تفرقہ بازی کم ہوگی یا ختم ہوگی۔ تو ہماری توجہ ہم کو تمام، یعنی ہمارا سارا زور کس پر ہو؟ اسلامی تعلیمات پر ہو، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے پر ہو، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، فرقہ واریت سے بچ سکیں۔ اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا جو آپس کا اختلاف ہے، جو علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں یا ایک علماء کے ماننے والے دوسرے علماء سے کرتے ہیں، تو یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ فروعی مسائل ہے، یعنی جو برانچز ہیں اسلام کی اس میں اختلاف رکھنے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل ایک ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھا جائے، یعنی قرآن پر، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، ان کو آخری نبی مانا جائے۔ یہ تو آپ دیکھیں تمام لوگوں میں سیم یہی بات ہوگی، لیکن ذرا سی جو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، جو دین کی بنیاد نہیں ہوتے بلکہ وہ شاخیں ہوتی ہیں، برانچز ہوتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس کے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور آپس میں مضبوط تھامے رہو، پکڑے رہو، اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر حال ہی میں کیا ہے۔ یعنی اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت انصار میں سے اوس اور خزرج اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اتنی پرانی جنگ ان کی 2300 سالوں سے چلتی آ رہی ہے اور اس کا کوئی خاتمہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ہجرت کے ذریعے وہاں پر اس علاقے کو امن کا علاقہ بنا دیا، اور وہ دونوں جو دشمنی میں مبتلا تھے، دونوں قبیلے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک طرح سے یہاں پر اظہار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ دشمن تھے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے، کیسے وہ بھائی بھائی بن گئے تھے؟ پہلے جن لوگوں کی تلوار ذرا سی بات پر نکل جاتی تھی وہ کیسے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے تھے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے والے، ایک دوسرے کو بچانے والے۔ تو صحابہ کرام کی ہم کو آپسی محبت بہت زیادہ نظر آتی ہے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اور اتفاق کی برکت بھی۔ آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کتنا خوبصورت نکلا، یعنی جس وقت عرب کے پورے قبیلوں میں ایک طرح سے قبائلی سسٹم وہاں پر وہ رولنگ ہوتی تھی، لوٹ مار عام تھی، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، کوئی حکومت یا عدالت موجود ہی نہیں تھی جس کی طرف لوگ رجوع کر سکتے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا تھا جب تک کہ اس کا انتقام نہ لے لیتا۔ یعنی بہت زیادہ جو ان کی قبائلی حمیت تھی بہت زیادہ تھی، جسے قرآن نے حمیت الجاہلیہ کا نام دیا ہے۔ تو یہ حمیت الجاہلیہ انتہا درجے تک پہنچ چکی تھی ان کی، کوئی بھی ایک گروپ ہی نہ ادھر والا نہ ادھر والا، یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کرتا تھا کہ قصور کس کا ہے اور سزا کس کو دی جا رہی ہے۔ بس دیکھتے کہ ہمارے قبیلے کو ایک آدمی کو نقصان پہنچا، اب سامنے والے کے قبیلے کے 10 لوگوں کو ہم ماریں گے یا 100 لوگوں کو ماریں گے۔ اس لیے یعنی ان کا انتقام لینا ضروری تھا، لہٰذا وہ انتقام سال ہر سال چلتا رہتا تھا، اور اس انتقام کی وجہ سے کوئی انصاف وغیرہ کوئی وہاں قائم نہیں تھا، انصاف وغیرہ۔ تو جہاں کوئی جنگ چھڑتی تو وہ ختم ہونے بھی نہیں آتی تھی، جنگ ہی چلتی رہتی تھی۔ مکہ میں بنو بکر اور بنو تغلب کی لڑائی شروع ہوئی، جس میں نصف یعنی ہاف صدی لگ گئی، 50 سال، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے مگر لڑائی ختم ہونے میں نہ آئی۔ اور ایسی صورتحال مدینہ میں بھی تھی، اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگ بعاث ہے، اور جو اچھے لوگ تھے سمجھدار لوگ، وہ اس سے بہت پریشان تھے اس جنگ سے، ان کو پسند نہیں آتی تھی جنگ، لیکن اب وہ چند لوگ کیا کر سکتے تھے، ان کو اس سچویشن سے نجات کی کوئی صورت نظر بھی نہیں آ رہی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ تھوڑے دن اور چلتا رہتا تو پورا عرب ہی ختم ہو جاتا تھا، بالکل جڑ سے ختم ہو جاتے تھے وہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ان کو ان پر اپنی رحمت نازل کی، اپنے رسول کو مبعوث کیا اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ رسول اکرم تشریف لائے، اور ان کی جو آپس کی پرانی دشمنیاں تھیں، رنجشیں تھیں، وہ سب دور ہوتی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ایسی محبت ڈالی کہ وہ لوگ کیسے بھائی بھائی بن گئے. کتنا بڑا دل تھا آپ دیکھیں گے کہ کیسے انصار نے اپنے گھروں کو بالکل دے دیا تھا صحابہ کے لیے، مہاجرین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اسی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ تم کتنے دشمن تھے آپس میں، لیکن دیکھو اسلام کی نعمت سے تم کیسے بھائی بھائی بن گئے ہو، کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی تم مشرک تھے، بت پرست تھے، شرک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے ہی اندر، تمہارے لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، ورنہ سارے کے سارے جاتے جہنم میں. تو اگر وہ لوگ ساری دنیا کی دولت بھی جمع کرتے تو بھی وہ اوس اور خزرج جس طرح سے مل نہیں سکتے تھے. یہ آپس میں جو صحابہ کی محبت تھی، لاکھوں پیسے خرچ کر کے بھی وہ محبت نہیں پیدا کی جا سکتی تھی. یہ محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے آپس میں محبت پیدا کی، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی ڈالی اور بھائی بھائی بن گئے آپس میں. تو اسی نعمت اور الفت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے ان میں ایسی محبت اور الفت پیدا کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے تھے، یہ اللہ ہی کا احسان ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اور واقعی میں یہ ایک نعمت غیر مترقبہ تھی کہ ان کو رسول اکرم کی رفاقت میسر آئی تھی. تو اسی لیے کہا گیا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو قدر کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال چھینتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپس کی عداوت اور جنگ ختم کر دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے ہو. اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، یعنی تم جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، بس اتنی کسر رہ گئی تھی کہ تمہیں موت آ جائے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا کیونکہ اس نے تم پر احسان کیا، تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کو کتاب بھیجی، یہ کتاب دی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فرق مٹاتا ہے اور لوگوں کے سامنے حق ظاہر ہو کر آ جاتا ہے اور باطل باطل ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے جو دلوں میں ہیں وہی زبان پر بھی لے آئیں، تاکہ ان میں شکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبات پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، آپ سوچیں کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، آپ بتائیے. جہنم سے بچا لیا جانا بالکل صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے دلوں اور زبانوں کے ساتھ اس کی نعمت کو یاد کریں تاکہ ان میں شکر گزاری اور محبت کے جذبے پیدا ہوں، پروان چڑھیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو سب سے زیادہ قابل ذکر ہے دراصل، وہ ہے اسلام کا شرف حاصل ہو جانے کی نعمت، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، یا اتباع رسول کی توفیق مل جانا اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہونا، اور اختلافات سے بچنے کی نعمت، لڑائی جھگڑوں سے اور اختلافات سے بچنے کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. بالکل. تو یہ تھا آپ کی آج کی آیات، یہ تھی آپ کی آج کی آیت. ہم دیکھتے کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمیں اس ٹاپک پر کچھ نہ کچھ بات کہنی چاہیے، کوئی رسالہ یعنی کوئی آرٹیکل لکھیں، کوئی پیراگراف لکھیں جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت پر زور دیا گیا ہو کہ مسلمان ایک جٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھ سکیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ